عمیرہ احمد کا ناول آب حیات، قسط نمبر 28۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور اماما گھر کے اندر سے تیزی سے باہر نکلی۔ گاڑی تب تک رک چکی تھی اور اس کی اگلی سیٹ سے ایرک اتر رہا تھا۔ پہلی نظر میں اماما اسے پہچان ہی نہیں سکی۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ لمبا تو وہ پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ پہلے کی طرح بہت دبلا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں دو گلاب کی کلیوں اور چند سبز شاخوں کا ایک چھوٹا سا بوکے تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اماما کو یاد تھا وہ بچپن میں بھی اسی طرح ایک پھول اور دو پتوں والی شاخیں اکثر دیتا تھا جب بھی اسے کسی خاص موقع پر ملنے آتا، اور بعض دفعہ وہ پورا گلدستہ اس کے گھر کے لان سے ہی بنایا گیا ہوتا۔ ایرک اسے سلام کے بعد گلے ملنے کے لیے بے اختیار آگے بڑھا اور پھر جھیم کر خود ہی ٹھٹکا۔ شاید اسے کوئی خیال آ گیا۔ اماما نے آگے بڑھ کر تھپکنے والے انداز میں اس کے گرد بازو پھیلایا۔ میں تمہیں پہچان ہی نہیں سکی، تم اتنے بڑے ہو گئے، بہت بدل گئے ہو۔ لیکن آپ نہیں بدلیں، آپ ویسی ہی ہیں۔ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ کچھ نہیں بدلا، حالانکہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں۔ بڑھاپے کی ڈیفینیشن اب شاید بدل گئی ہوگی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے وہ چھوٹا سا گلدستہ اسے تھمایا۔ تمہاری عادتیں نہیں بدلی، لیکن پھول بدل گیا ہے، کیونکہ ملک بدل گیا ہے۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہا تم نے۔ سامان کہاں ہے تمہارا؟ ہوٹل میں، میں وہی رہوں گا۔ بس آپ سے ضروری ملاقات کرنی تھی، اس لیے آیا ہوں۔ پہلے تو تم ہمیشہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، یہیں رہتے تھے، اب کسی اور کے پاس آئے ہو کیا؟ اماما کو لگا وہ شاید پاکستان میں اپنے کسی پیشہ ورانہ کام سے آیا۔ نہیں، کسی اور کے پاس تو نہیں آیا، لیکن بس مجھے لگا اس بار کسی ہوٹل میں رک کر بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ بات گول کر گیا۔ وہ لنچ کا وقت تھا اور اس نے صبح جب فون پر اس سے ملاقات کے لیے بات کی تھی تو اماما نے دوپہر کے کھانے پر خاص اہتمام کیا تھا۔ ایرک کو جو چیزیں پسند تھیں وہی بنوائی تھیں، اور ایرک نے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بڑے شوق سے کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے دوران گپ شپ میں ایرک اور اس کے درمیان ہر ایک کے بارے میں بات ہوئی سوائے انایا کے۔ ایرک نے اس کا ذکر تک نہیں کیا اور اماما نے یہ بات نوٹس کی۔ حوصلہ افزا بات تھی یہ، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے غیر معمولی بھی لگی۔ اس کی چھٹی حس نے جو اسے سگنل دیا تھا وہ ٹھیک تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ رکھتے ہوئے ایرک نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھا۔ اماما ابھی چائے پی رہی تھی، وہ ٹھٹکی۔ یہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، اس نے اماما سے کہا۔ پلک چھپکتے اس خوبصورت لفافے کو کھولنے سے بھی پہلے اس کے چہرے سے مسکراہٹ جو ایک دم غائب ہوئی تھی۔ وہ اس ایک لمحے سے بچنا چاہ رہی تھی، اور وہ پھر بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ لفافے کے اندر ایک خوبصورت کاغذ پر بے حد خوبصورت طرز تحریر میں ایرک نے وہی لکھا تھا جس کا اسے خدشہ تھا۔ وہ انایا کے لیے اس کی طرف سے ایک رسمی پروپوزل تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اسے خوش رکھے گا، اور اس آفر کے ساتھ کہ وہ اس پروپوزل کے لیے ان کی تمام شرائط قبول کرنے پر تیار ہے۔ اماما کی نظریں کچھ دیر اس کاغذ پر جمی رہیں اور ایرک کی اس پر۔ پھر اماما نے کاغذ کو اس لفافے میں واپس ڈال کر اسے میز پر رکھا۔ ایرک سے اب نظر ملانا اور سامنا کرنا اسے یکدم مشکل لگنے لگا۔ اس نے دیکھا وہ سنجیدہ تھا اور گفتگو کا آغاز اسی نے کیا۔ آپ نے کئی سال پہلے مجھ سے کہا تھا میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، پھر آپ سے اس بارے میں بات کروں، اور تب تک میں انایا سے بھی اس موضوع پہ کبھی بات نہ کروں۔ دیکھیں، میں نے وعدے کے مطابق آپ کی دونوں شرائط پوری کی ہیں، اس نے کہا، اور اس کے دونوں جملوں نے اماما کے لیے جواب کو اور بھی مشکل کر دیا۔ میں جانتا ہوں مسز سالار، آپ کے لیے میں ایک بہت مشکل انتخاب ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک برا انتخاب ثابت نہیں ہوں گا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اچھا لڑکا تھا، برا ہوتا تو اسے برا بھلا کہنا کتنا آسان ہوتا۔ وہ اپنی طرف سے انکار کی ہر وجہ ختم کر کے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، مسلمان بھی ہو گیا تھا، ایک اچھے پروفیشن میں بھی تھا، خاندانی اعتبار سے بھی اچھا تھا۔ اماما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ پھر بھی اسے انکار کیا کہہ کر کرے، یہ کہہ کر کہ اسے خوف اور خدشات تھے اس کے نو مسلم ہونے کے حوالے سے، یا یہ کہے کہ وہ صرف ایک پاکستانی سے انایا کی شادی کرنا چاہتی تھی جو اس کے اپنے کلچر سے ہو۔ उसके जहन में सख्त जवाबात जैसे भाग रहे थे। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो तसल्ली बख्श होता, लेकिन इसके बावजूद उसे एक जवाब तो एरिक को देना था। तुम बहुत अच्छे हो एरिक, अब्दुल्ला, उसने जैसे इमामा की तस्दीक की। वो एक लहजे के लिए खामोश हुई, फिर गला साफ करते हुए इसने बड़ी मुश्किल से जैसे कहा, हाँ अब्दुल्ला, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन अनाया के हवाले से भी कोई फैसला करना मुश्किल है। मैं नहीं जानती अनाया तुम्हारे प्रपोजल के हवाले से क्या सोचती है, उसकी पसंद नापसंद बेहद अहम है। वो जुमला अदा करते हुए अमामा को एहसास हुआ कि वो एक बेतुकी बात कर रही थी। अगर बात अनाया की पसंद नापसंद की थी तो फिर तो रिश्ता पक्का था। एरिक के लिए उसकी पसंदीदगी बड़ी वाजह थी। मैंने अभी तक उससे बात नहीं की है ना?
मैंने भी अनाया से पहले इसलिए बात नहीं की क्योंकि आपने मुझसे वादा लिया था कि मैं बात जब भी करूं आप ही से करूं।
मैं सालार से बात करूंगी, तुम 2 हफ्ते पहले आ जाते तो उनसे तुम्हारी मुलाकात हो जाती। वो यहीं थे कुछ दिन।
वो जहां भी होंगे मैं उनसे मिलने जा सकता हूं। मैं जानता हूं बहुत मसरूफ हैं, लेकिन फिर भी आपको तो मेरे प्रपोजल पे कोई एतराज नहीं है ना?
उसके चेहरे से एकदम खुशी झलक की थी। इमामा को जैसे एहसास जुर्म हुआ। मैंने तुम्हें बताया अब्दुल्ला, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अनाया की शादी जिससे भी हो वो सिर्फ नाम का मुसलमान ना हो, नेक हो, दीनदार हो, समझ बूझ रखने के साथ साथ दीन की तालीमात पर अमल भी करता हो। मर्द को दीन का पता ना हो तो औरत के लिए बहुत मसला हो जाता है। पूरी नस्ल की तरबियत की बात होती है। हम लोग लिबरल मुसलमान हैं, लेकिन बेदीन और बेअमल नहीं, और ना ही ऐसा होना चाहते हैं, ना अपनी अगली नस्लों के लिए चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम कितने बाअमल हो और इस्लाम के बारे में तुम्हारी नजरियात कितने वाज़े हैं, लेकिन अनाया बहुत मजहबी है। मैं नहीं चाहती उसकी शादी ऐसी जगह हो जहां मियां बीवी के दरमियान झगड़े की वाहिद वजह मजहबी एतकादात हो और उन पर अमल का होना या ना होना हो। तुम्हें शायद पता ना हो लेकिन मैं भी नौ मुस्लिम थी। अपने मजहब को तर्क करके इस्लाम की सही तालीमात इख्तियार की थी मैंने। फैमिली, घर, सब कुछ छोड़ा था। बहुत मसाइल का सामना किया था, आसान नहीं था ये सब। कहते कहते उसकी आवाज आंसुओं से भर गई। उसने फौरन हल्की सी हंसी हंसी, ये आसान काम नहीं होता, लेकिन पता है सालार ने बहुत आसान कर दिया मेरे लिए। वो बाअमल मुसलमान है और मैं अपनी बेटी के लिए उसके बाप जैसा मुसलमान चाहती हूं। जिंदगी में इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके, इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद अपनी अगली नस्ल को फिर से बेदीन और बेअमल देखना नहीं चाहती। तुम मुसलमान तो हो लेकिन शायद इस्लाम की तालीमात में इतनी दिलचस्पी ना हो, क्योंकि तुम्हारे मुसलमान होने की वजह एक लड़की से शादी है। शादी हो जाएगी तो तुम्हारी दिलचस्पी दीन में खत्म हो जाएगी। कुछ अरसा बाद शायद तुम्हें यह भी याद ना रहे तुम मुसलमान हो। हराम और हलाल के दरमियान जो दीवार हम उठाकर रखते हैं, तुम्हारे लिए वो उठाना जरूरी ना हो। मोहब्बत बहुत देर तक चलने वाली शय नहीं है, अगर दो इंसानों के बीच आदात, एतकादात और ख्यालात की खलीज हो। तो तुम किसी वेस्टर्न लड़की से शादी कर लो तो तुम्हारी बहुत अच्छी निभेगी। एरिक ने उसकी सारी गुफ्तगू के दरमियान एक भी बार उसे नहीं टोका, सिर्फ खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। अब इमामा जैसे उसे मशवरे दे रही थी, रास्ते दिखा रही थी। तुम वहां किसी भी अच्छी मुसलमान लड़की से जो वहीं की हो उससे शादी कर लो। वो मुस्कुरा दिया। वो जो भी होगी आपकी बेटी तो नहीं होगी मिसेस सालार। आपने अच्छा किया है सब कुछ कहा मुझसे। जो भी आपके खदशात हैं मैं अभी इन्हें देख सकता हूं और आपको वजाहत भी दे सकता हूं। 9 साल हो गए हैं मुझे अब्दुल्ला बने, लेकिन मुझे लगता है मुसलमान में बहुत पहले से था, तब से जब आप लोगों के खानदान से मिलना शुरू हुआ था। मैं बहुत ज्यादा बाअमल और बाकिरदार मुसलमान नहीं हूं, आपके बेटों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन अपने आसपास नजर आने वाले बहुत से मुसलमानों से बेहतर हूं। 9 साल में मैंने अपने दीन के हवाले से सिर्फ हराम और हलाल ही को नहीं समझा और भी बहुत कुछ समझने की कोशिश की। मुझे पता है आप खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करती थी। फिर आप तायब होकर मुसलमान हुई। मुझसे ये मत पूछिएगा कि मुझे किसने बताया, लेकिन मैं ये जानता हूं
इसलिए आपसे यह तवक्का रखता हूं कि आप मुझसे ज्यादा हमदर्दी रखेंगी। आपकी तरह मैं भी अपनी अगली नस्ल को अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान देखना चाहता हूं। सिर्फ मुसलमान नहीं, इसलिए आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। एक अच्छी दीनदार औरत ही एक अच्छे घराने की बुनियाद रखती है, ये भी दीन ही ने बताया है मुझे। मुझे अनाया अच्छी लगती है, मोहब्बत करता हूं इससे, लेकिन शादी का फैसला सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं किया, ना ही मजहब की तब्दीली मोहब्बत का नतीजा है। मेरी पूरी जिंदगी में आप और आपकी फैमिली का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। मैं आप लोगों के मजहब से बाद में मुतासर हुआ, आप लोगों से, आपकी इंसानियत और मेहरबानी से पहले मुतासर हुआ। मेरी जिंदगी के एक बहुत मुश्किल फेज में आप लोगों का हुस्न सलूक याद है मुझे, एक एक चीज याद है। आप कहें तो मैं दोहरा सकता हूं। मैं उस मजहब के हिसार में आ गया था जो ऐसे खूबसूरत इंसान बनाने की सलाहियत और कुदरत रखता है। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मैं आप लोगों के लिए जो महसूस करता था उसे आप लोगों को बता नहीं सकता था। अब इतने सालों बाद जब मुझे मौका मिला है तो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं बहुत बुरा इंसान बनता। पापा की मौत के बाद मैं वैसे ही था जैसे समंदर में एक छोटी सी कश्ती जिसकी कोई समत नहीं होती, डूब जाती तो डूब जाती। मैं इस वक्त बहुत याद किया करता था कि मिस्टर सिकंदर को कुछ ना हो। मुझे याद है मैं दुआएं करता था जब उनके ट्रीटमेंट के लिए जाते थे कि उनका ट्रीटमेंट सही हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपके घर में तकलीफ आए जिससे मैं और मेरी फैमिली गुजर रही थी। इमामा कुछ भी नहीं बोल सकी। अब्दुल्ला चुप हो गया। पानी दोनों की आंखों में था और दर्द भी, और वो दोनों ये चीजें छुपाने की कोशिशों में लगे थे। मैं पाकिस्तान सिर्फ आपसे बात करने और सब बताने के लिए आया हूं कि आपने अपनी बेटी को तरबियत बहुत अच्छी दी है, बहुत इज्जतदार और हया वाली है वो, और मैंने इतने सालों में उसके लिए मोहब्बत का जज्बा रखने के बावजूद उन हदूद का एहतराम किया है जो आपने उसके लिए तय की हैं और जिसे उसने कभी नहीं तोड़ा। और मैं आपकी बेटी को इतनी ही इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जिंदगी और घर का हिस्सा बनाना चाहता हूं। अब्दुल्ला ने अपने बैग से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उस लिफाफे के ऊपर रख दी जो उसने मेज पर रखा था। इस खूबसूरत लिफाफे के ऊपर एक खूबसूरत सुर्ख डिबिया में अनाया सिकंदर का नसीब था जो उतना ही खूबसूरत था। नम आंखों के साथ इमामा इस डिबिया पर से नजरें नहीं हटा सकी। इसकी मर्जी से कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जो भी होता था वो बेहतरीन होता था। रंग खूबसूरत है पर नकली है। हुमैन ने डिनर टेबल पर बैठे फिश और चिप्स खाते हुए डिबिया को रईसा की तरफ खिसकाया जो सलाद का एक प्याला खाते हुए इसकी बात सुन रही थी। खुली डिबिया को बंद करते हुए उसने अपनी ग्लासेस ठीक किए और बड़े तहमुल से बोली, मैं जानती हूं। अमरीका वापस आने के बाद रईसा वीकेंड गुजारने वहां आई थी और अगले ही दिन अनाया भी वहां पहुंच गई थी, और इस वक्त एक फास्ट फूड से होम डिलीवरी सर्विस के जरिए मंगाया गया खाना खाने में वो दोनों मसरूफ थे जब रईसा ने वो अंगूठी हुमैन को दिखाई। तुमने किसी को देनी है या तुम्हें किसी ने दी है? हशाम ने दी है। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगी।
मतलब?
हुमैन, उसने मुझे प्रपोज किया है लेकिन मैंने उसका वो प्रपोजल कबूल नहीं किया। मैं चाहती हूं पहले दोनों फैमिलीज आपस में बात कर लें।
लेकिन हशाम तो अभी अपनी फैमिली के साथ बहरेन में होगा, उसकी फैमिली क्या वहां से आकर बात करेगी?
वो दोनों हशाम और उसकी फैमिली के साथ होने वाले हादसे के हवाले से बात कर रहे थे। 3 दिन पहले बहरेन में होने वाले रॉयल फैमिली के उस फजाई हादसे में वहां के हुक्मरान और उसकी फैमिली के 6 अफराद की हलाकत हुई थी। बहरेन का हुक्मरान हशाम कताया था और इस हादसे की इत्तला मिलने के फौरी बाद हशाम अपनी फैमिली के साथ बहरेन चला गया था। रईसा भी उसके साथ ही अमेरिका वापस आ गई थी। हशाम तो आ जाएगा अगले हफ्ते लेकिन उसकी फैमिली अभी वहीं रहेगी।
तो फिर क्या होगा?
इसीलिए तो तुमसे बात कर रही हूं। तुम बताओ, तुम टीवी देखे जा रहे हो, मेरी बात सुनो। रईसा चिढ़ गई क्योंकि वो मुसलसल टीवी पर रग्बी का मैच भी देख रहा था।
सुन रहा हूं, तुम बताओ।
मैं पूछ रही हूं ना तुमसे, वो आएगा तो फिर बात होगी ना?
तो फिर ये होगा कि मम्मी करेंगी साफ साफ 2 टूक इनकार।
ये तो मुझे भी पता है।
बात सुनो, तुम्हें पसंद तो नहीं है ना वो?
है।
टू बैड। अनाया और अब्दुल्ला का पता है ना तुम्हें, इसके बावजूद तुमने।
हशाम पैदाइशी मुसलमान है लेकिन बहरीनी है, बल्कि अरब है। वैसे तो वो अमरीकी है ना, अमरीकी तो वैसे भी मम्मी को जहर लगते हैं,
इसीलिए तो तुमसे बात कर रही हूं।
अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें वो सिर्फ पसंद है या कोई मोहब्बत वगैरह? रईसा ने उसे घूरा। अरे यार सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, ये जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है। ओके कॉमन सेंस का होगा फिर, वो तो वैसे ही मेरी खराब है। तुम कुछ कर सकते हो या नहीं?
मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है। सबसे पहले जरूरी है कि तुम मेरी मुलाकात हशाम से करवाओ। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे हवाले से वो दरअसल कितना सीरियस है।
वो मैं करवा दूंगी, वो मसला नहीं है।
और अगर मम्मी या बाबा नहीं मानते फिर?
मुझे वो अच्छा लगता है लेकिन ऐसी भी जज्बाती वाबस्तगी नहीं कि मैं उसे छोड़ ना सकूं।
अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए लेकिन बदतरीन के लिए तैयार रहना चाहिए। बाबा को एतराज नहीं होगा लेकिन मम्मी, उनका मैं नहीं कह सकता। कोशिश करूंगा लेकिन हशाम ने अपनी फैमिली से बात की है तुम्हें प्रपोज करने से पहले, क्योंकि अगर उसकी फैमिली को कोई एतराज हुआ तो मम्मी बाबा में से कोई भी इस प्रपोजल पर गौर नहीं करेगा, ये मैं बता दूं।
अपनी फैमिली से बात करके ही उसने मुझसे बात की थी, उसकी फैमिली को तो कोई एतराज नहीं।
हुमैन उसकी बात सुनते हुए अपने मेज पर धरे फोन की स्क्रीन पर कुछ देखने लगा और अपनी उंगली से स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा। रईसा को लगा उसने इसकी बात गौर से नहीं सुनी।
तुम फिर मेरी बात नहीं सुन रहे? सुन रहे हो क्या?
मैं एक्चुअली हशाम को सर्च कर रहा हूं।
क्या
हशाम को और उसकी फैमिली को पता है कि तुम अडॉप्टेड हो?
रईसा एक लम्हे के लिए ठटकी। हशाम को तो पता है तो जाहिर है उसकी फैमिली को भी पता होगा।
ओ
क्या हुआ?
तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और शायद बुरी भी।
हुमैन ने गहरी सांस लेकर सर उठाया और फिर अपना सेल फोन उसके सामने रख दिया।
वो शख्स दीवार पर लगी रईसा सिकंदर की तस्वीर के सामने पिछले 15 मिनट से खड़ा था, पलके झपकाए बगैर टिकटिकी बांधे उस लड़की का चेहरा देख रहा था, चेहरे में कोई शबाहत तलाश करते हुए, सालार सिकंदर के शजरे में दबे आतिशफशां की शुरुआत ढूंढते हुए। अगर वो इस शख्स को निशाना बना सकता था तो इसी एक जगह से बना सकता था। वो होंठ काटते हुए कुछ बुड़बुड़ा रहा था, खुद कलामी, एक स्कैंडल का ताना बाना तैयार करने के लिए एक के बाद एक मकरो फरेब का जाल, वजूहात, हकायक को छुपाने। वो एक गहरा सांस लेकर अपने उकब में बैठे लोगों को कुछ हिदायत देने के लिए मुड़ा। CIA हेडक्वार्टर्स के इस कमरे की दीवारों पर लगे बोर्ड्स, छोटे बड़े नोट्स, फोटोग्राफ्स और एड्रेसेस की चिटों से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद चंद आदमियों में से 3 इस वक्त भी कंप्यूटर पर मुख्तलिफ डेटा खंगालने में मसरूफ थे। ये काम वो पिछले 1.5 माह से कर रहे थे। इस कमरे में जगह जगह बड़े बड़े डब्बे खुले पड़े थे जो मुख्तलिफ फाइल्स, टेप्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के तराशों और दूसरे रिकॉर्ड से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद रिकॉर्ड कैबिनेट्स पहले ही भरी हुई थी। कमरे में मौजूद तमाम डाटा इन कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क में महफूज था। कमरे में मौजूद 2 आदमी पहले 1.5 माह सालार सिकंदर के बारे में ऑनलाइन आने वाला तमाम रिकॉर्ड और मालूमात इकट्ठे करते रहे। कमरे में मौजूद 3रा शख्स सालार और उसकी फैमिली के हर फर्द के ईमेल्स का रिकॉर्ड खंगालता रहा। 4था शख्स उसकी फैमिली और माली मालूमात को चेक करता रहा। इस सारे जद्दोजहद का नतीजा इन तस्वीरों और शजरे नस्ब की सूरत में इन बोर्ड्स पर मौजूद था। वो 4 अफराद दावा कर सकते थे कि सालार और उसकी फैमिली की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड अगर खुदा के पास मौजूद था तो उसकी एक कॉपी इस कमरे में भी थी। सालार की जिंदगी के बारे में कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जो इनके इल्म में नहीं थी या जिसके बारे में वो सबूत नहीं दे सकते थे। CIA के स्टिंग ऑपरेशन से लेकर उसकी टीनएज की गर्लफ्रेंड्स तक और उसके माली मामलात से लेकर उसकी औलाद की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ तक इनके पास हर चीज की तफसीलात थीं, लेकिन सारा मसला यह था कि 1.5-2 माह की इस मेहनत और पूरी दुनिया से इकट्ठे किए हुए इस डाटा में से वो ऐसी कोई चीज नहीं निकाल सके थे जिससे वो इसकी किरदारकशी कर सकते। वो टीम जो 15 साल इस तरह के मकासद पर काम करती रही थी, पहली बार था कि वो इतनी सर तोड़ मेहनत के बावजूद इस शख्स और इसके घराने के किसी शख्स के हवाले से किसी किस्म का स्कैंडल ढूंढ नहीं पाई थी। 200 पॉइंट्स की जो चेकलिस्ट इन्हें दी गई वो 200 क्रॉसेस से भरी हुई थी और ये उनकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था। उन्होंने ऐसा साफ रिकॉर्ड किसी का नहीं देखा था। किसी हद तक सताइश के जज्बात रखने के बावजूद वो एक आखिरी कोशिश कर रहे थे, एक आखिरी कोशिश। कमरे के एक बोर्ड से दूसरे और दूसरे से तीसरे बोर्ड तक जाते जाते वो आदमी सालार के फैमिली ट्री की इस तस्वीर पर रुका था। इस तस्वीर के आगे कुछ और तस्वीरें थी, उनके साथ कुछ बुलेट पॉइंट्स। एकदम जैसे से बिजली का झटका लगा। उसने इस लड़की की तस्वीर के नीचे उसकी तारीख पैदाइश देखी, फिर मुड़कर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए आदमी को वो साल बताते हुए कहा, देखो इस साल ये इन डेट्स पे कहां था। कंप्यूटर पर बैठे आदमी ने चंद मिनट के बाद स्क्रीन पर नमूदार होने वाली तहरीर पढ़ते हुए कहा, पाकिस्तान। सवाल करने वाले आदमी के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। कब से कब तक, इस आदमी ने अगला सवाल किया। कंप्यूटर के सामने बैठे शख्स ने कीबोर्ड पर उंगलियों को हरकत देते हुए स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए से तारीखें बताई। वो आखिरकार हमें मिल गया, उन्हें जहाज डुबोने के लिए टॉरपेडो मिल गया था। ये 15 मिनट पहले की रुदात थी। 15 मिनट बाद वो अब जानता था कि इसे इस आतिशफिशां का मुंह खोलने के लिए क्या करना था। जिब्राइल नींद से फोन की आवाज पर हड़बड़ा कर उठा। उसे पहला ख्याल हॉस्पिटल का ही आया, लेकिन उसके पास आने वाली कॉल हॉस्पिटल से नहीं आई थी। इस पर निसा का नाम चमक रहा था। उसने घड़ी पर वक्त देखा, गैर मुतवक्का कॉल थी। एक हफ्ते पहले असफन की तदफीन के दौरान इसकी मुलाकात निसा से एक लंबे अरसे के बाद हुई, और उसके बाद इस तरह रात के वक्त ये कॉल। कॉल रिसीव करते हुए दूसरी तरफ से उसने जिब्रील से माजरत की कि वह रात के इस पहरे से डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन फिर बहुत परेशानी के आलम में तकरीबन रोते हुए उसने जिब्रील से कहा, जिब्रील तुम आयशा के लिए कुछ कर सकते हो। आयशा के लिए क्या? वो वहां पुलिस कस्टडी में है। व्हाट? बट व्हाई? कत्ल के केस में। किसका कत्ल? असफन का। और जिब्रील का दिमाग घूम कर रह गया। उधर लॉकअप में बैठकर उस रात आयशा आबिदीन ने अपनी गुजरी जिंदगी को याद करने की कोशिश की थी, मगर उसकी जिंदगी में इतना बहुत कुछ हो चुका था कि वह इस कोशिश में नाकाम हो रही थी। यूं जैसे वो 28 साल की जिंदगी नहीं 800 साल की जिंदगी थी। कोई भी वाकया इस तरतीब से याद नहीं आ रहा था जिस तरतीब से वो उसकी जिंदगी में हुआ था और वो याद करना चाहती थी। लॉकअप के बिस्तर पर चित लेटे, छत को घूरते उसने सोचने की कोशिश की थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बदतरीन वाकया कौन सा था, सबसे तकलीफ दे तजुर्बा और दौर। बाप के बगैर जिंदगी गुजारना, एहसन साथ से शादी, उसके साथ उसके घर में गुजारा हुआ वक्त, एक माजूर बेटे की पैदाइश, एहसन साथ से तलाक, असफन की मौत, या फिर अपने ही बेटे के कत्ल के इल्जाम में दिन दिहाड़े अस्पताल से पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना, और इन सब वाकयात के बीचों बीच कई और ऐसे तकलीफ दे वाकयात जो उसके जहन की दीवार पर अपनी झलक दिखाते हुए जैसे इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए बेकरार थे। वो तय नहीं कर पा रही थी। हर तजुर्बा, हर हादसा अपनी जगह तकलीफ दे था, अपनी तर्ज का हौलनाक। वो इनके बारे में सोचते हुए जैसे जिंदगी के वो दिन जीने लगी थी, और अगले वाकये के बारे में सोचना शुरू करते हुए उसे अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि पिछला वाकया ज्यादा तकलीफ दे था या फिर वो जो उसे अब याद आ रहा था। कभी कभी आयशा को लगता था वो ढीठ है। तकलीफ और जिल्लत सह सहकर वो अब शर्मिंदा होना और दर्द से मुतासिर होना छोड़ चुकी थी। जिंदगी में वो इतनी जिल्लत और तकलीफ सह चुकी थी कि शर्म और शर्मिंदगी के अल्फाज जैसे उसकी जिंदगी से खारिज हो गए थे। वो इतनी ढीठ हो चुकी थी कि मरना भी भूल गई थी। इसे किसी तकलीफ से कुछ नहीं होता था। दिल था तो वो इतने टुकड़े हो चुका था कि अब और टूटना उसके बस में रहा ही नहीं था। जहन था तो उस पर जाले ही जाले थे, इज्जत नफ्स, जिल्लत, इज्जत जैसे लफ्जों को छुपा देने वाले जाले। ये सोचना इसने कब का छोड़ दिया था कि सब इसके साथ ही क्यों हुआ था। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। इस सवाल का जवाब वैसे भी उसे एहसन साद ने रटवा दिया था।
लिखो इस कागज पर कि तुम गुनाहगार हो, अल्लाह से माफी मांगो, फिर मुझसे माफी मांगो, फिर मेरे घर वालों से माफी मांगो, तुम बेहया औरत हो।
पता नहीं आवाज उसके कानों में गूंजना बंद क्यों नहीं होती थी। दिन में, रात में, सैकड़ों बार इन जुमलों की बासगश्त उसे इसके हर सवाल का जवाब देती रहती थी कि ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ। वो एक गुनाहगार औरत थी। یہ جملہ اس نے اتنی بار اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھ کر احسن سعد کو دیا تھا کہ اب اسے یقین تھا کہ وہ جملہ حقیقت تھا. مگر اس کا گناہ کیا تھا؟ یہ اسے یاد نہیں آتا تھا. مگر اسے پھر بھی یقین تھا کہ جو کوئی بھی گناہ اس نے زندگی میں کبھی کیا ہوگا بہت ہی بڑا کیا ہوگا، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ اسے یوں بار بار سزا دے رہا تھا. سزا کا لفظ بھی نا اس نے احسن سعد اس کے گھر میں ہی سنا اور سیکھا تھا، جہاں گناہ اور سزا کے لفظ کسی ورد کی طرح دہرائے جاتے تھے. ورنہ عائشہ نے تو احسن سعد کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اللہ کو صرف خود پر مہربان دیکھا تھا.
بے حیا عورت!
وہ گالی اس کے لیے تھی، کسی مجسمے کی طرح کھڑی کی کھڑی ہوں جیسے اس نے کوئی سانپ یا اژدہا دیکھ لیا ہو. وہ ناز و نام میں پلی تھی. گالی تو ایک طرف، اس نے کبھی اپنے نانا نانی یا ماں سے اپنے لیے کوئی سخت لفظ بھی نہیں سنا تھا، ایسا لفظ جس میں عائشہ کے لیے توہین یا تضحیک ہوتی. اور اب اس نے اپنے شوہر سے اپنے لیے جو لفظ سنا تھا اس میں تو الزام اور تہمت تھی. وہ بے حیا تھی. عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو بہلایا تھا 100 تاویلیں دے کر کہ یہ گالی اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے. شاید اس نے غلط سنا تھا، یا پھر ان الفاظ کا مطلب وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ رہی تھی. وہ اس کیفیت پر ایک کتاب لکھ سکتی تھی، ان توجیحات، ان وضاحتوں پر جو پہلی گالی سننے کے بعد اگلے کئی دن عائشہ نے اپنے آپ کو دی تھی، اپنی عزت نفس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس کے کورس کی طرح. لیکن یہ سب صرف پہلی گالی کی دفعہ ہوا تھا. پھر آہستہ آہستہ عائشہ نے ساری توجیحات اور وضاحتوں کو دفن کر دیا. وہ اب گالیاں کھاتی تھی، خاموشی سے کھاتی تھی، بہت بری بری گالیاں سنتی تھی، اور پھر اسے یقین تھا کہ وہ ان گالیوں کی مستحق تھی کیونکہ احسن سعد اس سے یہ کہتا تھا. پھر وہ مار کھانا بھی اسی سہولت سے سیکھ گئی، اپنی عزت نفس کو ایک اور دلاسہ دیتے ہوئے. 5 افراد کا وہ گھرانہ اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اسی کے قابل تھی، کیونکہ وہ گناہگار تھی. وہ مومنین کے ایک ایسے گروہ میں پھنس گئی تھی جو زبان کے پتھروں سے اسے بھی مومن بنانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گناہگار تھی. وہ سوچنے لگی احسن سعد اس کی زندگی میں کیسے آیا تھا اور کیوں آ گیا تھا. ایک وقت تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی خوش قسمتی بن کر اس کی زندگی میں آیا ہے، اور پھر ایک وہ وقت آیا جب اسے وہ ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگا جس کے ختم ہونے کا انتظار وہ شد و مد سے کرنے لگی تھی. اور اب اسے لگتا تھا کہ وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے ناکردہ اور کردہ گناہوں پر اس دنیا میں ہی دے دیا تھا. وہ ہاؤس جاب کر رہی تھی جب احسن سعد کا پروپوزل اس کے لیے آیا. عائشہ کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اس کے لیے درجنوں پروپوزلز پہلے بھی آ چکے تھے اور اس کے نانا نانی کے ہاتھوں رد بھی ہو چکے تھے. اس کا خیال تھا کہ یہ پروپوزل بھی کسی غور کے بغیر رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے نانا نانی اس کی تعلیم مکمل ہوئے بغیر اسے کسی قسم کے رشتے میں باندھنے پر تیار نہیں تھے. مگر اس بار ایسا نہیں ہوا تھا. احسن سعد کے والدین کی میٹھی زبان عائشہ عابدین کی فیملی پر اثر کر گئی، اور اس پر بھی.
ارے ہمیں صرف ایک نیک اور اچھی بچی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، باقی اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں. اور آپ کی بیٹی کی اتنی تعریفیں سنی ہم لوگوں نے کہ بس ہم آپ کے ہاں جھولی پھیلا کر آئے بغیر رہ ہی نہ سکے. احسن کے باپ نے اس کے نانا سے کہا تھا، اور عائشہ عابدین کو تب پتہ چلا کہ اس کی ایک نند اس کے ساتھ میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی. ان دونوں کا آپس میں بہت رسمی سا تعارف تھا، مگر اسے حیرت ہوئی کہ اس رسمی تعارف پر بھی اس کی اتنی تعریفیں وہ لڑکی اپنی فیملی میں کر سکتی تھی جو کالج میں بالکل خاموش اور لیے دیے رہتی تھی. عائشہ عابدین کے لیے کسی کی زبان سے اپنی تعریفیں سننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی. وہ کالج کی سب سے نمایاں اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھی، اور وہ ہر شعبے میں نمایاں تھی، اکیڈمک قابلیت میں، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں، اور پھر اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے. وہ اپنے بیچ کی نہ صرف حسین بلکہ بے حد اسٹائلش مگر مہذب لڑکیوں میں گنی جاتی تھی، باعمل مسلمان ہوتے ہوئے بھی اور مکمل طور پر حجاب لیے ہوئے بھی. حجاب عائشہ عابدین پر سجتا تھا، یہ اس کی کشش کو بڑھانے والی چیز تھی، اس کے بارے میں لڑکے اور لڑکیوں کی متفقہ رائے تھی. اور اب اس لڑکی کے لیے احسن سعد کا پروپوزل آیا جس کی فیملی کو اس کے نانا نانی نے پہلی ہی ملاقات میں اوکے کر دیا. پتہ نہیں کون سادہ تھا، اس کے نانا نانی جنہیں احسن کے ماں باپ بہت شریف اور سادہ لگے، یا وہ خود کے ماں باپ کی دینداری کا پاس کیا.
لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملاقات کروانا ضروری سمجھا۔ احسن سعد اس وقت امریکہ میں ریزیڈنسی کر رہا تھا اور چھٹیوں میں پاکستان آیا تھا۔ احسن سعد سے پہلی ملاقات میں عائشہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد جبرائیل یاد آیا، اور اسے وہ جبرائیل کی طرح کیوں لگا؟ عائشہ کو اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا۔ وہ درمیانی مناسب شکل و صورت کا تھا، تعلیمی قابلیت میں بے حد اچھا اور بات چیت میں بہت محتاط۔ اس کا پسندیدہ موضوع صرف ایک تھا، مذہب، جس پر وہ گھنٹوں بات کر سکتا تھا، اور اس کے اور عائشہ عابدین کے درمیان رابطے کی کڑی یہی تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ دونوں مذہب پر بات کرنے لگے اور عائشہ عابدین اس سے مروب ہوئی، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی نہیں رہی، وہ عام لڑکوں کی طرح کسی الٹی سیدھی حرکتوں میں بھی نہیں پڑا، وہ مذہب کے بارے میں جامع معلومات رکھتا تھا، اور وہ معلومات عائشہ کی معلومات سے بہت زیادہ تھیں، لیکن وہ ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور عائشہ بھی یہی چاہتی تھی۔ ایک عملی مسلمان گھرانے کے خواب دیکھتے ہوئے وہ احسن سعد سے متاثر ہوئی، اور اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے بہت میچور اور مختلف ہے۔ وہ اگر کبھی شادی کا سوچتی تھی تو ایسے ہی آدمی سے شادی کرنے کا سوچتی تھی۔ احسن سعد پہلی ملاقات میں اسے متاثر کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی فیملی اس کے گھر والوں سے پہلے ہی متاثر تھی۔ شادی بہت جلدی میں ہوئی تھی، بہت سادگی سے۔ یہ احسن سعد کے والدین کا مطالبہ تھا۔ عائشہ اور اس کے نانا نانی اس پہ بھی خوش تھے۔ عائشہ ایسی ہی شادی چاہتی تھی، اور یہ اسے اپنی خوش قسمتی لگی تھی کہ اسے ایسی سوچ رکھنے والا سسرال ملا۔ احسن سعد کی فیملی کی طرف سے جہیز کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں آیا، بلکہ انہوں نے سختی سے عائشہ کے نانا نانی کو ان روایتی تکلفات سے منع کیا۔ مگر یہ عائشہ کی فیملی کے لیے اس لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ عائشہ کے لیے اس کے نانا نانی بہت کچھ خریدتے رہے تھے، اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں جہیز سے زیادہ مالیت کے تحائف دلہن کے خاندان کی طرف سے موصول ہوتے تھے، اور عائشہ کی شادی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ بہت سادگی سے کی جانے والی تقریب بھی شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ احسن سعد اور اس کے خاندان کو عائشہ اور اس کی فیملی کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کی مالیت بے شک لاکھوں میں تھی، مگر اس کے برعکس احسن سعد کی فیملی کی طرف سے شادی پر دیے جانے والے عائشہ کے ملبوسات اور زیورات احسن سعد کے خاندانی حیثیت سے کسی طرح مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ عائشہ کی فیملی کا دل برا ہوا، لیکن عائشہ نے انہیں سمجھایا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اگر انہوں نے زیورات اور شادی کے ملبوسات پہ زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا تو ناخوش ہونے والی بات تو نہیں تھی، کم از کم اس کا دل ان چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کھٹا نہیں ہوا۔ اس کا دل شادی کی رات اس وقت بھی کھٹا نہیں ہوا جب کمرے میں آنے کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر پہلا جملہ احسن سعد نے اپنی نئی نویلی دلہن اور اس کے حسن کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اس کی ماں کے حوالے سے کہا۔
تمہاری ماں کو شرم نہیں آتی اس عمر میں فحشاؤں کی طرح سلیو لیس لباس پہن کر مردوں کے ساتھ ٹھٹھے لگاتی پھر رہی تھی، اور اسی طرح تمہاری بہنیں اور تمہارے خاندان کی ساری عورتیں پتہ نہیں آج کیا کیا پہن کر شادی میں شرکت کرنے پہنچی ہوئی تھیں۔
عائشہ کی اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی۔ جو کچھ اس نے اپنے کانوں سے سنا اسے اس پر یقین نہیں آیا۔ احسن کا یہ لب و لہجہ اتنا نیا اور اجنبی تھا کہ اسے یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کے درمیان نسبت طے ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور وہ ہمیشہ بڑے خوشگوار انداز میں اور دھیمے لب و لہجے میں بڑی شائستگی اور تمیز کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اتنا اکھڑ لہجہ اس نے پہلی بار سنا، اور جو لفظ وہ اس کی ماں اور خاندان کی عورتوں کے لیے استعمال کر رہا تھا وہ عائشہ کے لیے ناقابل یقین تھے۔
تمہاری ماں کو کیا آخرت کا خوف نہیں؟ مسلمان گھرانے کی عورت ایسی ہوتی ہے، اور پھر بیوہ ہے وہ۔
عائشہ آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یہ سب کیوں سنا رہا تھا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند گھنٹوں کی دلہن تھی، اور یہ وہ الفاظ نہیں تھے جو وہ سننے کے لیے اپنی زندگی کے اہم دن کے انتظار میں تھی۔ وہ آدھے گھنٹے تک ایسی عورتوں کو لعنت ملامت کرتا رہا، اور اسے یہ بھی بتاتا رہا تھا کہ اس کی فیملی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں بہنیں اتنی آزاد خیال ہوں گی اور امریکہ میں ان کا یہ لائف سٹائل ہوگا۔ انہوں نے تو اس کے نانا نانی اور خود اسے دیکھ کر یہ رشتہ طے کیا۔ وہ احسن سعد سے کہنے کی جرت نہیں کر سکی کہ وہ اسے رشتے کے طے ہونے سے پہلے امریکہ میں دو تین بار اس کی ماں بہنوں سے ملنے جا چکا تھا، اور نسبت طے ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی اس کی ماں اور بہنوں سے مل چکی تھی۔ وہ آزاد خیال تھی تو یہ ان سے چھپا ہوا نہیں تھا، جس کا انکشاف اس رات ہونے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہو گئے تھے۔
احسن سعد کے پاس مذہب ایسی تلوار تھی جس کے سامنے عائشہ عابدین بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ مان لیا کہ غلطی اس کی ماں اور بہنوں ہی کی تھی، وہ اسلامی لحاظ سے مناسب لباس میں نہیں تھی۔ احسن اور اس کی فیملی اگر خفا تھی تو یہ جائز تھا۔ اس رات احسن سعد نے اس ابتدائیے کے بعد ایک لمبی تقریر میں اسے بیوی اور ایک عورت کی حیثیت سے اس کا درجہ اور مقام بتا اور سمجھا دیا، جو کہ ثانوی حیثیت کا تھا۔ وہ سر ہلاتی رہی۔ وہ ساری آیات اور احادیث کے حوالے آج کی رات کے لیے اس نے جیسے اکٹھے کر رکھے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے سب کچھ سنتی گئی۔ وہ وقتی غصہ نہیں تھا، وہ ارادتن تھا۔ وہ اسے نفسیاتی طور پر ہلا دینا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے اعتماد لڑکی کی شخصیت پر یہ پہلی ضرب تھی جو اس نے لگائی تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس گھر اور اس کی زندگی میں وہ اس کے ماں باپ اور بہنوں کے بہت بعد آتی ہے، اور ہاں، اس فہرست میں اس نے اللہ کو بھی پہلے نمبر پر رکھا تھا۔ عائشہ عابدین کو اس نے جیسے اس دائرے سے باہر کھڑا کر دیا تھا جس کے اندر اس کی اپنی زندگی گھومتی تھی۔ 21 سال کی نوعمر لڑکی جس طرح ہراساں ہو سکتی تھی، وہ ویسے ہی ہراساں اور حواس باختہ تھی۔ احسن سعد نے اسے کہا کہ اس کے اور عائشہ کے درمیان جو بات چیت ہوگی، عائشہ اسے کسی سے شیئر نہیں کرے گی۔ عائشہ نے حامی بھر لی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ بالکل عام سا وعدہ ہے جو ہر مرد بیوی سے لیتا ہے، مگر یہ ایک عام وعدہ نہیں تھا۔ احسن سعد نے اس کے بعد اس سے قرآن پاک پر رازداری کا حلف لیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ استحقاق رکھتا تھا کہ وہ اس سے جو کہے وہ اس کی اطاعت کرے۔ 21 سال کی عمر میں وہ عائشہ عابدین کی زندگی کی سب سے بری رات تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد بری راتوں کی گنتی بھی بھولنے والی تھی۔ اس رات احسن سعد کا غصہ اور رویہ صرف اس کا غصہ اور رویہ نہیں تھا، اگلی صبح عائشہ عابدین سے اس کی فیملی بھی اسی انداز میں ملی، بے حد سرد مہری، بے حد اکھڑا ہوا لہجہ۔ اس کا احساس جرم اور بڑھا اور اس نے دعا کی کہ اس رات ولیمے کی تقریب میں اس کی ماں اور بہنیں ایسا کوئی لباس نہ پہنے جس پر اسے ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن شادی کے چند دنوں کے اندر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی فیملی کی خفگی کی وجہ اس کی اپنی فیملی کا آزاد خیال ہونا نہیں، ان کی خفگی کی وجہ ان توقعات کا پورا نہ ہونا تھا جو وہ عائشہ کی فیملی سے لگائے بیٹھے تھے۔ شادی سادگی سے کرنے اور جہیز یا کچھ بھی نہ لانے کا مطلب کچھ بھی نہ لانا نہیں تھا۔ ان کو توقع تھی کہ ان کے اکلوتے اور اتنے قابل بیٹے کو عائشہ کی فیملی کچھ بھی نہ دے، کوئی بڑی گاڑی ضرور دے گی۔ عائشہ کے نام کوئی گھر یا پلاٹ یا کوئی بینک بیلنس تو ضرور دیا جائے گا، جیسے ان کے خاندان کی دوسری بہوؤں کے نام تھا۔ شادی سادگی سے ہونے کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہ دیا جائے۔ ان کے نزدیک شادی کی تقریبات کا سادہ ہونا ضروری تھا۔ شادی کے تیسرے دن یہ گلے شکوے عائشہ سے کر لیے گئے، اور اس کوشش کے ساتھ کہ وہ انہیں اپنی فیملی تک پہنچا دے، جو عائشہ نے پہنچا بھی دیے۔ اب شاکڈ ہونے کی باری اس کی فیملی کی تھی۔ شادی کے 3 دن بعد پہلی بار نورین نے اپنی بیٹی کو یہ آپشن دیا کہ وہ ابھی اس رشتے کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔ جو لوگ تیسرے ہی دن ایسے مطالبے کر سکتے ہیں وہ آگے چل کر اسے اور بھی پریشان کریں گے، لیکن عائشہ ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی دوستوں اور کزنز کے ٹیکسٹ میسجز اور کالز اور چھیڑ چھاڑ کے دوران یہ ہمت ہی نہیں کر سکی کہ ماں سے کہہ دیتی کہ اسے طلاق چاہیے۔ اس نے وہی راستہ اختیار کیا جو اس معاشرے میں سب چنتے ہیں، سمجھوتے کا، اچھے وقت کے انتظار کا۔ اس کا خیال تھا یہ سب کچھ وقتی تھا، چند مطالبے پورے ہونے کے بعد سب کچھ بدل جانے والا تھا، اور پھر ایک بار وہ احسن کے ساتھ امریکہ چلی جاتی تو پھر وہ اور احسن اپنے طریقے سے زندگی گزارتے۔ احسن کی فیملی کی ساری شکایات دور کر دی گئیں۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ایک بڑی گاڑی دی گئی۔ عائشہ کے نام نورین نے ایک پلاٹ ٹرانسفر کیا۔ عائشہ کے نانا نے اس کو کچھ رقم تحفے میں دی جو اس نے احسن کے مطالبے پر احسن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی، اور اس کے بعد 2 ہفتوں کے لیے ہنی مون منانے وہ بیرون ملک چلے گئے۔ احسن سعد نے ہنی مون کے دوران کسی بات پر برہم ہو کر پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے اس نے اسے گالیاں دی۔ عائشہ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اپنی زندگی کے بارے میں، اس نے جان لیا۔ ہو سکتا ہے اس کا شوہر بہت اچھا مسلمان ہو، لیکن وہ اچھا انسان نہیں تھا، اور عائشہ نے اس کا انتخاب اس کے اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا تھا، اس دھوکے میں کہ جس میں وہ ان بہت سارے اچھے مسلمانوں اور انسانوں کی وجہ سے آئی تھی جو منافق اور دو رخے نہیں تھے۔ وہ 1 مہینے کے بعد واپس امریکہ چلا گیا،
لیکن اس ایک مہینے میں عائشہ بدل گئی۔ وہ ایک عجیب و غریب خاندان میں آ گئی تھی، جو بظاہر تعلیم یافتہ اور روشن خیال، لیکن اندر سے بے حد گھٹن زدہ، منافق اور جھوٹا تھا۔ اور اس گھٹن اور منافقت کا منبع احسن سعد کا باپ تھا، اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہو گیا۔ احسن خود اپنے باپ کی کاپی بن چکا تھا، اور اسے وہ اپنی ماں کی کاپی بنانا چاہتا تھا، جسے وہ ایک آئیڈیل مسلمان عورت مانتا تھا۔ وہ اور اس کی بہنیں، وہ عائشہ عابدین کو ان کے جیسا بنانا چاہتا تھا، اور عائشہ عابدین کو بہت جلد اندازہ ہو گیا آئیڈیل مسلم عورتیں نفسیاتی مسائل کا شکار تھیں، اس گھر کے ماحول اور ساتھ کے رویے اور مزاج کی وجہ سے وہ تینوں عورتیں نفسیاتی ہو چکی تھیں۔ اس کی نندوں کے لیے رشتوں کی تلاش جاری تھی، لیکن عائشہ کو یقین تھا جو معیار احسن اور سعد ان دونوں کے لیے لے کر بیٹھے تھے، اس کو سامنے رکھ کر رشتوں کی تلاش اور بھی مشکل تھی۔ عائشہ شادی کے 2 مہینوں کے اندر اندر اس ماحول سے شدید وحشت زدہ ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ احسن سعد کا لیا ہوا حلف توڑ کر اپنے نانا نانی سے سب کچھ شیئر کرتی اور ان سے کہتی کہ وہ اسے جہنم سے نکال لیں، اسے پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ خبر جو اس وقت اسے خوش قسمتی لگتی، اسے اپنی بدقسمتی لگی۔ عائشہ ایک بار پھر سمجھوتا کرنے پر تیار ہو گئی، ایک بار پھر اس امید کے ساتھ کہ بچہ اس کے گھر میں اس کی حیثیت کو بدل دینے والا تھا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے اور احسن سعد کے تعلق کو۔ یہ بھی اس کی خوش فہمی تھی، وہ پریگننسی اس کے لیے ایک اور پھندا ثابت ہوئی۔ احسن سعد اور اس کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ وہ بچے کی پیدائش تک پاکستان میں ہی رہے گی۔ عائشہ نے وہ 9 مہینے جتنے صبر اور تحمل کے ساتھ گزارے تھے صرف وہی جانتی تھی۔ وہ ہاؤس جاب کے بعد جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سسرال والوں کو احسن کو پسند نہیں تھا، اس لیے عائشہ نے اس پر اصرار نہیں کیا۔ اس کے سسرال والوں کو عائشہ کا بار بار اپنے نانا نانی کے گھر جانا، اپنے گھر آنا ان کا بالکل پسند نہیں تھا۔ عائشہ نے یہ بات بھی بنا چون چرا کے مان لی۔ وہ اب کسی سوشل میڈیا پر نہیں جاتی تھی، کیونکہ احسن کو خود ہر فورم پر موجود ہونے کے باوجود یہ پسند نہیں تھا کہ وہ وہاں ہو اور اس کے کانٹیکٹس میں کوئی مرد ہو، چاہے وہ اس کا رشتہ دار یا کلاس فیلو ہی کیوں نہ ہو۔ اور عائشہ نے اپنی بہنوں کے اعتراضات کے باوجود اپنی آئی ڈی ختم کر دی تھی۔ اس کے پاس ویسے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے اظہار کے لیے اسے فیس بک سے کسی اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی۔ احسن کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی صبح دیر تک سوتی رہے۔ عائشہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر حالت میں لاؤنج میں آتی تھی۔ گھر میں ملازم تھے، لیکن ساس سسر کی خدمت اس کی ذمہ داری تھی، اور اس پر اسے اعتراض بھی نہیں تھا۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری جو اس سے پہلے خواتین میں تقسیم تھی، اب صرف عائشہ کی ذمہ داری تھی، اور یہ بھی ایسی بات نہیں تھی جس سے اسے تکلیف ہوتی۔ وہ بہت تیز کام کرنے کی عادی تھی، نانا نانی کے گھر میں بڑے شوق سے ان کے لیے کھانا بناتی تھی، ذمہ داریوں سے نہیں گھبراتی تھی، تذلیل سے گھبراتی تھی۔ اس گھر کے افراد ستائش اور حوصلہ افزائی جیسے لفظوں سے ناآشنا تھے، وہ صرف تنقید کر سکتے تھے، تعریف نہیں۔ وہ اس گھر میں یہ سوال کرتی تو اپنے آپ کو یہ احمق لگتی کہ اس نے کھانا کیسا بنایا تھا۔ شروع شروع میں بڑے شوق سے کیے جانے والے ان سوالات کے جواب میں اسے بہت تضحیک آمیز جملوں اور تمسخر سے ملا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ بھی نفسیاتی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ احسن سعد اس کے لیے ایک ضابطہ طے کر گیا تھا، وہ غلطی کرے گی تو کاغذ پر لکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی، اللہ سے حکم عدولی کی معافی مانگے گی، پھر اس شخص سے معافی مانگے گی جس کی اس نے نافرمانی کی ہوگی۔ ہفتے میں ایک بار عائشہ ایک ایسا معافی نامہ گھر کے کسی نہ کسی فرد کے نام لکھی رہی ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوا وہ معافی نامہ بھی سعد کی ایجاد تھی۔ احسن سعد اپنا سارا بچپن اپنی غلطیوں کے لیے اپنی باپ کو ایسے ہی معافی نامے لکھ لکھ کر دیتا رہا، اور اب اپنی بیوی کے گلے میں اس نے وہی رسی ڈال دی۔ عائشہ پہلے سے ہی حجاب کرتی تھی، اب تو نقاب بھی لینے لگی اور دستانے بھی پہننا شروع ہو گئی، بال کٹوانا چھوڑ دیے، میک اپ، فیشل، سب کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ اس گھر کی عورتیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ آئیڈیل عورتیں تھیں، اور عائشہ کو اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اپنے باہر کو دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھالتے ڈھالتے عائشہ عابدین کے اندر کے سارے سانچے ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اس کے نانا نانی اور فیملی کو یہ پتا تھا کہ سسرال والے اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن عائشہ اس گھر میں کیا برداشت کر رہی تھی اس کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس حلف کو نبھا رہی تھی جو شادی کی پہلی رات کر بیٹھی تھی۔ کوئی بھی اس سے ملنے پر، اس سے فون پر بات کرنے پر اسے کریدتا، مگر عائشہ کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور اس کی ناخوشی دوسرے کی غلط فہمی تھی۔ ان 9 مہینوں کے دوران اس کا اور سعد کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔
وہ واپس جانے کے بعد بچے کی پیدائش تک دوبارہ واپس نہیں آیا. ان کے درمیان فون پر اور اسکائپ پر بات بھی بہت مختصر ہوتی اور اس میں بھی تب وقفہ پڑ جاتا جب احسن کے گھر میں کوئی اس سے خفا ہوتا. امریکہ میں ہونے کے باوجود گھر میں ہونے والے ہر معاملے سے اسے پل پل آگاہ رکھا جاتا، خاص طور پر عائشہ کے حوالے سے. عائشہ کو کبھی کبھی لگتا شوہر اور بیوی کا رشتہ نہیں تھا، ان کا بادشاہ اور کنیز کا تھا. احسن سعد کو اسے ویسی ہی اطاعت چاہیے تھی. وہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے ایسی بیوی بننے کی کوشش کر رہی تھی جیسی احسن کو چاہیے تھی. اسفن کی پیدائش تک عائشہ عابدین کچھ کی کچھ ہو چکی تھی. جس گھٹن میں وہ جی رہی تھی، اس گھٹن نے اس بچے کو متاثر کیا تھا، اور اس کا بیٹا اسفند نارمل نہیں تھا. یہ عائشہ عابدین کا ایک اور بڑا گناہ تھا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی طرح بھینچ کر کھولا، ایک بار، دو بار، پھر اپنی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے مسلا. کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے اپنی لمبی ٹانگوں کو سٹڈی ٹیبل کے نیچے رکھے فٹ ہولڈر پر سیدھا کرتے ہوئے وہ جیسے کام کرنے کے لیے ایک بار پھر تازہ دم ہوا. پچھلے 4 گھنٹے سے مسلسل لیپ ٹاپ پر کام کرتے رہنے کے باوجود، جو اس وقت بھی اس کے سامنے کھلا تھا اور جس پر چمکتی گھڑی اس وقت سوئٹزرلینڈ میں رات کے 2:30 بجنے کا اعلان کر رہی تھی، وہ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کا کی نوٹ اسپیکر تھا، جس کی تقریر کل دنیا کے ہر بڑے چینل اور اخبار کی شہ سرخی بننے والی تھی. 3:40 پر اس نے بالآخر اپنا کام ختم کیا. لیپ ٹاپ کو بند کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا. موسم سرد تھا اور ڈیوس میں سورج طلوع ہونے میں ابھی وقت تھا، اتنا وقت کہ وہ چند گھنٹے کے لیے سو جاتا، اور چند گھنٹوں کے لیے نیند اس کے لیے کافی تھی نماز کے لیے دوبارہ جاگنے سے پہلے. وہ اس کی زندگی کا معمول تھا اور اتنے سالوں سے تھا کہ اسے معمول سے زیادہ عادت لگنے لگ گیا. صوفے کے سامنے موجود سینٹر ٹیبل پر سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے کچھ بین الاقوامی جریدوں کی کاپیز پڑی تھیں، اور ان میں سے ایک کے سرے ورق پر ہومین سکندر کی تصویر تھی، ینگ گلوبل لیڈرز 500. اس کی فہرست میں پہلے نمبر پر برا جمان اپنی مخصوص شرارتی مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے. ایک لمحے کے لیے سالار کو ایسا لگا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، اسی اعتماد، دلیری اور وقار کے ساتھ جو اس کا خاصا تھا. سالار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لہرائی. اس نے جھک کر میگزین اٹھایا. ورلڈ اکنامک فورم میں وہ پہلی بار آ رہا تھا، اور دنیا کے اس موقر فورم کا جیسے نیا پوسٹر بوائے تھا. وہاں پڑا کوئی میگزین ایسا نہیں تھا جس میں اس نے ہومین سکندر یا اس کی کمپنی کے حوالے سے کچھ نہ پڑا ہو. ڈیولشلی ہینڈسم، ڈینجرسلی میٹیکیولس. سالار سکندر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی. وہ ہیڈ لائن ہومین سکندر کے بارے میں تھی جس سے اس کی ملاقات کل اسی فورم میں ہونے والی تھی، جہاں اس کا بیٹا بھی خطاب کرنے والا تھا. اس نے اس میگزین کو دوبارہ سینٹر ٹیبل پر رکھا. بیڈ سائڈ پر پڑا سیل فون بجا. بستر پر بیٹھے ہوئے سالار نے اسے اٹھا کر دیکھا. وہ واقعی شیطان تھا، خیال آنے پر سامنے آ جاتا تھا. جاگ رہے ہیں؟ ہومین سکندر کا ٹیکسٹ تھا. اسے باپ کی روٹین کا پتا تھا، وہ خود بھی بے خوابی کا شکار تھا. یس، بڑی اچھی فلم آ رہی تھی، سوچا آپ کو بتا دوں. سالار کو اس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی. دوسرا ٹیکسٹ آیا جس میں اس چینل کا نمبر بھی تھا جس پر وہ مووی آ رہی تھی، اس کے کاسٹ کے ناموں کے ساتھ، جس میں چارلیز تھیرن کا نام جلی حروف میں تھا. وہ باپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا. مطلع کرنے کا شکریہ، سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے ٹیکسٹ کا جواب دیا. اس کی بات کا جواب نہ دینا اس سے زیادہ بہتر تھا. میں سنجیدگی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اگلا ٹیکسٹ بے سروپا تھا. سالار سکندر گہری سانس لے کر رہ گیا. ورلڈ اکنامک فورم کا ینگ سٹار سپیکر تھا جو اپنی تقریر سے ایک رات پہلے باپ سے رات کے اس وقت اس طرح کی بےتکی باتیں کر رہا تھا. واہ کیا بات ہے، اسے بھی ٹی آئی اے میں چلا دو. اس نے اسے جوابی ٹیکسٹ کیا اور پھر گڈ نائٹ کا میسج. کھٹاک سے ایک مسکراہٹ اس کی اسکرین پر ابری، دانت نکالتے ہوئے. سالار فون رکھ دینا چاہتا تھا لیکن رک گیا. آئی ایم سیریس. اب کی بار بے حد سنجیدگی سے اسے ٹیکسٹ کیا گیا. آپشن چاہیے یا اپروول؟ سالار نے جوابی ٹیکسٹ کیا. جواب بڑی تیز رفتاری سے آیا. مشورہ. ٹی وی بند کر کے سو جاؤ، اس نے جواباً ٹیکسٹ کیا. بابا، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ رئیسہ اور عنایا کی شادی سے پہلے میرا شادی کرنا مناسب نہیں، خاص طور پر جب جبریل کی شادی کا فی الحال کوئی امکان نہیں.
اس کے اس جملے پر اب سالار کھٹکا۔ اس کی باتیں اتنی بھی بے سروپا نہیں تھیں جتنا وہ انہیں سمجھ رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ فلم سے اپنی شادی اور اپنی شادی سے عنایہ اور رئیسہ کی شادی کا ذکر لے کر بیٹھا تو کوئی تو مسئلہ تھا، اور مسئلہ کیا تھا؟ یہ سالار کو ڈھونڈنا تھا۔ تو اس نے اگلے ٹیکسٹ میں جیسے کچھ اور اگلوانے کے لیے دانا ڈالا۔ جواب خاصی دیر بعد آیا، یعنی وہ اب سوچ سوچ کر ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹا جیسے شطرنج کی ایک بسات بچھا کر بیٹھے تھے۔ تو بس پھر ہمیں عنایہ اور رئیسہ کے حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے، جواب آیا۔ سالار نے بڑے کھلے الفاظ میں اپنا سوال اسے ٹیکسٹ میں بھیجا، رئیسہ کے بارے میں یا عنایہ کے بارے میں؟ ہمین کو شاید باپ سے اس بے دھڑک سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ امامہ نہیں تھا جس کو وہ گھما پھرا لیتا تھا، وہ سالار سکندر تھا جو اسی کی طرح لمحوں میں بات کی تہ تک پہنچ جاتا تھا۔ بالآخر اسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنا پڑا، رئیسہ کے بارے میں۔ سالار کے لیے جواب غیر متوقع نہیں تھا، لیکن حیران وہ اس کی ٹائمنگ پہ تھا۔ اس نے فوراً میسج ٹائپ کیا، تم خود رئیسہ کے لیے بات کر رہے ہو یا رئیسہ نے تمہیں بات کرنے کے لیے کہا ہے؟ میں خود کر رہا ہوں، جواب آیا۔ اگلا ٹیکسٹ بھیجا گیا، رئیسہ کہیں انوالوڈ ہے؟ جواب ایک بار پھر آیا مگر دیر سے، اور ایک دم سالار کو احساس ہوا کہ یہ بات چیت دو افراد کے درمیان نہیں ہو رہی، تیسرا ان لوگوں کے درمیان تھا، سالار، ہمین اور رئیسہ۔ وہ تاخیر جو ہمین کی طرف سے جواب آنے پر ہو رہی تھی، وہ اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے سوال جواب رئیسہ کو بھی بھیج رہا تھا، اور اس کی طرف سے آنے والے جوابات اسے فارورڈ کر رہا تھا۔ یہ ان دونوں کے بچپن کی عادت تھی، ایک دوسرے کے لیے ترجمان کا رول پلے کرتے تھے، اور زیادہ تر یہ رول رئیسہ ہی اس کے لیے کیا کرتی تھی۔ جواب دیر سے آیا، لیکن اس کے ڈائریکٹ سوال کے جواب میں بے حد ڈپلومیٹک انداز میں جواب دیا گیا، اور یہ ہمین کا انداز نہیں تھا، یہ رئیسہ کا انداز تھا۔ کوئی اسے پسند کرتا ہے، سالار نے جواباً بے حد اطمینان سے ٹیکسٹ کیا۔ کون پسند کرتا ہے؟ حشام۔ اسے یقین تھا اس کے اس جوابی سوال سے دونوں بہن بھائی کے پیروں تلے سے کچھ لمحوں کے لیے زمین نکل گئی ہوگی۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ سالار اتنا باخبر ہوتا ہے۔ حسب توقع ایک لمبے وقفے کے بعد ایک پورا منہ کھولے ہنستی ہوئی اسمائلی آئی، گڈ شاٹ۔ یہ ہمین کا جواب تھا۔ رئیسہ سے کہو آرام سے سو جائے، حشام کے بارے میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوگی، میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں، اور تم دونوں اب مجھے مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں کرو گے۔ سالار نے وائس میسج ریکارڈ کیا اور ہمین کو بھیجتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے بعد وہ دونوں واقعی بھوتوں کی طرح غائب ہو جائیں گے، خاص طور پر رئیسہ۔ عمیرہ احمد کا ناول آب حیات، اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 28 اپنے اختتام تک پہنچی۔